پھر کچھ سوالات ہیں جو صحابہ کرام نے کیے. صحابہ ویسے بہت کم سوال کرتے تھے, کہا جاتا ہے انہوں نے 13 سوال صرف کیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا تھا. یا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبدا لکم تسؤکم, اے ایمان والو سوال نہ کیا کرو زیادہ, کہ اگر تمہیں ان کے جواب دے دیا جائے تو تمہیں برا لگے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ کثرت سوال سے بچو, اس نے پچھلی امتوں کو تباہ کر دیا. آپ نے دیکھا نہیں بقرہ کے قصے میں, گائے والے قصے کے اندر کتنے انہوں نے سوال کیے تھے. تو صحابہ کرام نا خاموش رہتے تھے, وہ ہماری طرح نہیں سوال کرتے تھے, ہر وقت سوال, کام کرنا نہیں ہے کچھ, لیکن سوال. اگر ایسا ہو جائے تو پھر کیا ہوگا, اور اگر ویسا ہو جائے تو پھر کیا ہوگا. وہ بھائی آپ نے کرنا ہے, نہیں کرنا تو پھر کیا, آپ کے اوپر یہ مسئلہ آیا ہے نہیں, اگر آ جائے تو بس, جب آ جائے گا تو تب کی بات ہے. لیکن ہم نا سینیریوز بنا بنا کے اور بس سوال پوچھنے کا شوق ہوتا ہے. تو وہ سوال جو عمل کے لیے ہو وہ کرنے چاہیے. اور صحابہ انتظار کرتے تھے کہ کوئی آئے, کوئی بدو آ جائے گا, کوئی دیہاتی ایسا کوئی آئے وہ سوال کرے تو ہم بھی سن لیں. خود نہیں ہر وقت سوال کرتے تھے, ورنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہر وقت سوال ہی ہوتے رہتے. جیسے ہمارا حال ہے, ہم جدھر کسی کو دیکھ لیں گے نا کہ جس نے دو چار چیزیں پڑھی ہوئی ہیں, بس فوراً سوالوں کی لسٹ کھول کے بیٹھ جائیں اور ہمیشہ وہی سوال کرتے رہیں گے. اب آپ دیکھیں ہم لوگوں کے سوالات, کریڈٹ کارڈ کا سوال ہم نے کرنا ہے, میکڈونلڈ کھانا ہے یا نہیں کھانا وہ ہم نے کرنا ہے, فائنینسنگ گھر کی کیسی ہونی چاہیے وہ ہم نے کرنی ہے. یعنی آج تک ہم اتنے سالوں رہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ جواب نہیں لیے ہوتے. لیکن جس عالم کو بٹھا دو اسے یہی سیم سوال ہو رہے ہوتے, کیونکہ ہم نے کچھ سوالوں کے جواب لے کے اس پہ عمل تو کرنا نہیں ہوتا, صرف ہر ہر جگہ جا کے پوچھتے رہنا کہ بس چلو دل کی تسلی ہو جائے. نہیں, صحابہ کے ایسے سوال نہیں ہوتے تھے. دیکھیے ان کے سوال بھی کیسے تھے, یس الونا کا مادا یون فکون, وہ سوال کرتے ہیں آپ سے کہ وہ کیا کچھ خرچ کریں, یعنی کن لوگوں کو دے. اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں دینے کو کہتا ہے تو کہاں خرچ کرے, کیونکہ بعض دفعہ انسان خرچ کرتا ہے نا لیکن اس کو یہ نہیں سمجھ آتی. اب دیکھیں ہمیں اب الحمدللہ اتنا قرآن پڑھا تو ابھی اس باتیں سمجھ آ رہی, لیکن اب جو مسلمان ہو رہے ہیں یا اس زمانے کے اندر ابھی سارے احکامات تو پورے نہیں ہوئے تھے, تو ان کو تو نہیں پتا تھا کہ کس کو دینے میں زیادہ ثواب ہے, کس کو پرائیورٹی دینی چاہیے, کہاں خرچ زیادہ کرنا چاہیے. قل ما انفقتم من خیر, کہہ دیجئے جو بھی خرچ کرو تم مال میں سے, فللوالدین, تو لیے والدین کے, والاقربین, اور رشتہ داروں کے لیے, والیتامى والمساکین وابن السبیل. پہلے بھی ہم نے یہ پڑھا آیت بر میں, یہی بات پڑھی ہے نا کہ آپ نے کس کے اوپر خرچ کرنا ہے, یہ نیکی ہے. جن جن لوگوں پہ خرچ کرنے کا سب سے پہلی خرچ کی بات آئی تھی, اور یہاں پہ بھی ہے. یہ زکات نہیں ہے, کیونکہ والدین کو زکات نہیں لگتی. یہ ویسے ہی ہے کہ انسان جب خرچ کرے کہ اب اپنے پاس اتنا ہے, اب انسان سوچتا ہے کہ کدھر لگاؤں, تو سب سے پہلے حقدار والدین, ان کے بعد پھر اقربین, جو قریبی رشتہ دار ہیں. قریبی رشتہ داروں کو دینا مشکل ہوتا ہے. اور دیکھیں یہاں پہ آپ, میں نے جیسے آیت بر میں بھی آپ کو بتایا تھا, یہاں پہ بھی بتا رہی ہوں کہ یہاں پہ غریب رشتہ دار نہیں کہا اور غریب والدین نہیں کہا. والدین ہے نا اس وجہ سے ان کے اوپر خرچ کرو, رشتے دار ہے نا تو وہ یہ نہیں ان کو صدقہ دینا ہے آپ نے جبکہ وہ بہت امیر ہے. نہیں, ان کو تحفے تحائف کی صورت میں آپ دیتے ہیں, لیکن کس نیت کے ساتھ دیتے ہیں کہ یہ بھی میں اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں. تو وہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے اوپر اجر دے گا, ثواب دے گا, کیونکہ آپ کی نیت کیا ہے کہ قرآن کہتا ہے رشتے داروں پہ خرچ کرو تو میں صرف کر رہی ہوں. ایسے نہیں کہ وہ ضرورت مند ہی ہوں, تو جو ضرورت مند ہے اس کے اوپر جب آپ خرچ کریں گے نا, رشتے دار بھی یا ضرورت مند, تب تو ڈبل آپ کو اجر ملے گا. دو چیزوں کا ملے گا, کس چیز کا, ایک کیونکہ وہ ضرورت مند ہے, ایک کیونکہ وہ رشتے دار ہے. جب صرف رشتے دار پہ خرچ کریں گے تو پھر یہ ہے جیسے کہ آپ مسکین پہ خرچ کریں, رشتے دار پہ, والدین پہ, ایک اجر ملے. تو اگر رشتے داروں میں آپ کو کوئی ضرورت مند پتا چل جاتا ہے, کوئی بیوہ ہے, کوئی یتیم ہے, کوئی ایسے لوگ ہیں جن کا نہیں آپ کو پتا ہے کہ یہ نہیں صحیح ان کا گزارا چل رہا, تو اگر آپ ان کے اوپر خرچ کرتے ہیں تو آپ ڈبل اجر کما لیتے ہیں, اور اگر صرف وہ رشتے دار ہی ہیں تب بھی ان کو دینا ہے. سمجھ آئی, وہ والی کیٹیگری الگ ہے کہ جب مسکین رشتے دار ہے. یہ رشتے دار ویسے ہی رشتے دار کہ ان کے اوپر خرچ کرنا ویسے ہی ہے, یعنی کیونکہ وہ خون کا رشتہ ہے. والیتامہ اور یتیموں پہ خرچ کرنا. آج یتیموں کو یتیم خانوں میں پھینک دیا جاتا ہے اور وہاں کے حالات کیسے ہوتے ہیں وہ بھی دیکھا آپ نے. کبھی وزٹ کریے گا کسی آرفنیج کو نا, اپنے ملکوں میں خاص طور پہ, کہ کیسے ہوتے ہیں یتیم خانے, کیسے ان کی حالت ہوتی اور کتنے ڈپرائیوڈ ہوتے ہیں وہ بچے, اور ان کو آپ کمپنسیٹ نہیں کر سکتے ان کے والد واپس لا کے. وہ تو ان کو تو سب رشتوں نے چھوڑ دیا ہوتا ہے, کیونکہ جب یتیم ہو گئے تو ماں نہیں ان کو کھلا پلا سکتی تو یتیم خانوں میں چھوڑ گئے, یا ماں کا بھی انتقال ہو گیا تو وہ تو ہر طرح سے محروم ہوتے ہیں. اب آپ ان کا رشتہ واپس تو نہیں لا سکتے, لیکن کوئی چیزیں دے کے ان کو خوش کر سکتی ہیں, ان کے چہروں پہ اسمائل لا سکتی ہیں. تو کبھی ایسا کر کے دیکھیے گا کہ جب آپ اپنے ملکوں میں جائیں تو کسی یتیم خانے کا ضرور وزٹ کریں, اور اس کو ذرا فیل کریں کہ ان کی محرومی کیسی ہوتی ہوگی اور کیا کرنا چاہیے. یتیم کا بڑا ذکر آیا, اگر چاہتے ہیں کہ دل نرم ہونا تو کیا فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک بندے نے اپنے دل کی سختی کی شکایت کی تو کیا فرمایا تھا, یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو. اور مساکین, مسکین تو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے, ان کا نہیں گزارا صحیح سے, وہ آپ سے مانگتے کچھ نہیں ہے. سفید پوش جن کو کہتے ہیں, گھر میں بیماری آ گئی, چھت لیک کر رہی ہے, گھر میں اور کوئی مسئلے مسائل آ گئے, کوئی ایسا کوئی شادی آ گئی, کوئی ایسی چیز آ گئی, نہیں وہ اتنا کر سکتے. یا بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کسی کی جاب چلی گئی, اس کے گھر میں اتنے افراد ہیں, کیسے اپنا گزارا چلاتا ہو. اب یہ نہیں ہم انتظار کیا کرتے ہیں, اس چیز کا انتظار کرتے ہیں کہ کوئی ہم سے مانگے گا تو پھر ہم دیں گے. مانگنے سے پہلے نہیں نظر آتا کہ یہ کیسے گزارا چلاتے ہوں گے. دیکھیے ٹھیک ہے وہ بھی نیکی ہے, کسی نے مانگا تو آپ نے دیا, لیکن اصل نیکی وہ ہے کہ آپ کسی کو مانگنے کی جو جس میں ہوتی نا ایک شرم اور ایک حیا ہوتی ہے کہ کوئی آپ کے آگے ہاتھ پھیلائے, اس سے آپ اس کو بچا لیں, اس کو کہنا نہ پڑے, وہ اس کرب سے نہ گزرے. کیونکہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا انسان کو بہت اندر سے توڑ دیتا ہے, یہ آسان نہیں ہوتا. وہ جو ایک پروفیشنل فقیر ہوتے ہیں وہ تو ایک الگ بات ہے نا, ان لوگوں کو تو دھندا ہی یہ بن چکا ہوتا ہے, لیکن ادر وائز کوئی آسان بات نہیں ہوتی ہے کوئی کسی کے کہے اور پھر جو آگے سے اس کو ایک بھی سنا دینا تو اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے. اللہ نہ کسی کو ایسی ضرورت ڈالے کہ وہ کسی کے آگے ہاتھ اس کو پھیلانے پڑے, اس لیے فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو اوپر والا ہاتھ دیتا ہے نا تو اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کیا کیجیے, شکر ہے اللہ تمہیں مجھے اوپر والا ہاتھ دے. اس پہ یہ نہ کہے ہمیں سے ہی ہمیشہ کہتے رہتے ہیں, ہمیشہ مانگتے ہی رہتے ہیں, اب ہم ہی دیتے رہے, کسی اور کو جا کے کہے نا لو میں نے اتنا دیا بتا, وہ تو آپ کو تو شکر ادا کرنا چاہیے, کہنا کہ شکر تو نے میرے مجھے اوپر والا ہاتھ دیا. یہ نہیں کہ اس سے تنگ پڑنے شروع ہو جائے, کیونکہ ہو سکتا تھا وہ نیچے والا ہاتھ میرا اور آپ کا ہوتا. اوپر والا ہاتھ دینے کو ہمیشہ جب دیتے ہیں وقت کسی کو اس کو نہیں دیکھیں, اپنے کو دیکھیں کہ اللہ تیرا شکر ہے میں بھی ہو سکتی تھی دوسری طرح, اللہ شکر ہے تو نے اوپر والا دے دیا ہاتھ. یہ کبھی نہ کہیں ہم ہی رہ گئے, ہر دفعہ مانگنے آ جاتے ہیں, انہوں نے کام ہی بنا لیا, تو شکر ہے کہ وہ ہم سے کہہ رہے ہیں کچھ آسک کر رہے ہیں. شکر ہے ہم آسک کرنے والوں میں نہیں, ہم مانگنے والوں میں نہیں. تو مساکین مسکین کی ضرورت کو خود سمجھو, اصل بات یہ ہے کہ اس کو اس ٹارچر میں نہ ڈالو کہ وہ آپ کو کہے اور کتنا اپنے آپ کو مار کے پھر آپ کے آگے کچھ بات کرے. آپ خود سمجھ جاؤ نا اس کو ضرورت ہوگی یقیناً, خود آگے بڑھ جاؤ. اصل بات یہ ہے, اصل نیکی تو یہ ہے. ہر اپنے سبیل, یہ پہلے بھی پڑھا تھا کہ مسافروں کو بعض دفعہ کئی جگہ پہ بہت مشکلات ہو جاتی ہیں, کبھی ایئرپورٹس پہ کہیں کسی جگہ نئے آئے ہوتے ہیں. میں نے آپ کو ریفیوجیز کا بھی بتایا تھا, مہمانوں کا بھی اس میں بتایا تھا آئے تھے بیر میں. تو اس کو سمجھنا ہے کہ ہمیں مسافروں کا بھی دھیان رکھنا ہے, ان کے اوپر بھی خرچ کرنا ہے. اللہ ہمیں خرچ کرنے والا دل عطا فرمائے. ہاں, اور اوپر والا ہاتھ ہمیشہ دیے رکھے. اتنا دل بھی تو ہونا چاہیے نا, پیسہ ہونا ہر ایک چیز نہیں ہوتی. بعض دفعہ بہت بہت امیر رہتا ہے وہ, پتہ اسٹیٹسٹکس بتاتی ہیں کہ جو جتنے امیر ہیں نا وہ اتنی چیریٹی نہیں کرتے زیادہ. جو مڈل کلاس ٹائپ لوگ ہوتے ہیں بہت زیادہ امیر نہیں ہوتے, اپر مڈل کا, وہ زیادہ چیریٹی کرتے ہیں. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. جو بھی تم نیکی کرو گے نا, جو بھی تم خیر کرو گے, اللہ اس کو جاننے والا ہے. یعنی اللہ کو پتا ہے آپ کے پاس کتنا ہے اور آپ کتنا دے رہے ہیں. بعض دفعہ کروڑوں ہوتا ہے اور اس میں سے نکالیں گے کیا, سو. آپ کے پاس کروڑوں ہے اور آپ سو نکال رہے ہیں. ہاں ایک کے پاس ہزار ہے اور وہ سو نکالتا ہے, اس کا بنتا ہے. آپ کے پاس بہت ہے تو اس کے مطابق ہی نکالو. میرے دیکھیں, وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ, جو بھی تم نیکی کا کام کرو گے, اس کو یہ نہ سوچو کہ ہائے کسی کو تو پتا نہیں چلا, کس نے تو دیکھا نہیں, میں نے تو اس طرح دیا تھا, اس طرح کہا تھا, میں نے اس کو بتایا نہیں یہ صدقہ ہے, میں نے یہ نہیں کیا. تم جو کر رہے ہو نا, جس کے لیے کر رہے ہو اس کو پتا ہے, بس اتنا ہی کافی. اس کے بعد اس کو نہ جتاؤ, نہ اس کے اوپر احسان چڑھاؤ, نہ اس کو اس کے بعد باتیں سناؤ ہم نے تمہارے فلاں وقت میں تمہاری مدد کی تھی. نہیں, جو تم کر رہے ہو وہ نیکی اللہ جانتا ہے. کتبہ علیکم القتال, تمہارے پر فرض کر دیے گا جنگ کرنا. آپ کو پتا ہے کہ پہلے مکی دور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مسلمانوں کو کہا گیا تھا کفو ایدیکم, تم اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو. لیکن اب ان کو جنگ کی اجازت دے دی گئی, اور جب جنگ کی اجازت دی گئی تو اب ان کے اوپر جنگ کرنی مشکل ہو گئی. اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے اوپر کیا مصیبت آ گئی اور ہمیں جنگ لڑنی پڑے گی. کیونکہ ظاہر ہے جنگ کوئی بہت کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے, مال بھی لگانا پڑتا تھا اس وقت اور جانیں بھی دینی پڑتی تھی, تو ان کے لیے بڑا مشکل تھا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر سورہ نساء میں فرمایا, الم ترى الذین قیل لهم کفوا ایدیکم, تم نے ان کو دیکھا جن سے کہا گیا اپنے ہاتھ روک کے رکھو, نماز پڑھو, زکات دو. فلما كتب عليهم القتال, پھر جب ان کے اوپر قتال فرض کیا گیا, اذا فريق منهم يخشون الناس كخشيه الله, تو ان میں سے ایک فریق تو لوگوں سے ایسے ڈرنے لگا جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے, او اشد خشیہ, یا اس سے بھی زیادہ. وقالوا, اور کہنے لگے, ربنا, ہمارے رب, لما كتبت علينا القتال, تو نے ہمارے پر قتال کیوں فرض کر دیا, لولا اخرتنا الى اجل قريب, اللہ تو ہمارے لیے ذرا ڈیلے ہی کر دیتا اس کو, ہمیں نہ ہی لڑنا پڑتا. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, ایسا یونیورسل رول نا ہمیشہ پھر آتا ہے, وہ اس آیت کے لیے بھی اسپیسیفک, اس چیز کے لیے بھی ہوتا ہے جو آپ پیچھے آ رہی ہے, لیکن وہ ایک یونیورسل رول بھی ہوتا ہے جو یہاں پہ بھی آئے گا. یونیورسل رول اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, قل, کہہ دیجئے, متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی, دنیا کا فائدہ تو بڑا چھوٹا ہے, تم کیوں ڈرتے ہو, تم کیوں جانے لگانے سے ڈرتے ہو, آخرت ہے بہتر اس کے لیے جو تقویٰ والا ہے. وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا, تم پہ تو ذرا سا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا, سب کچھ تمہیں اللہ نے بدلے میں دے دینا ہے, جو جیسا کرو گے جتنا لگاؤ گے اللہ اس کے مطابق عطا کرے گا, ذرا بھی نہیں ظلم کرنا, اللہ نے رکھ تو نہیں لینا تمہارا. تو اب ان کے اوپر جب قتال فرض کر دیا گیا کہ اب تم نے لڑنا ہے, کیونکہ پہلے فرضیت نہیں تھی, تو جب ہو گئی تو اب وہ ٹھٹک گئے, وہ کرہ لکم, اب تمہیں وہ ناپسند ہو رہا ہے یا ہم کیسے لڑیں. اللہ تعالیٰ نے اب وہ جو یونیورسل رول ہے نا وہ اس ریفرنس میں بھی ہے اور ہر چیز کے اندر ہے, ٹھیک ہے, وہ والے جیسے میں نے آپ کو اس آیت میں بتایا اسی طرح اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, وہ آسا, اور ہو سکتا ہے, ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم, کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو اور وہ تمہارے لیے اچھی ہو. وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم, اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو اور اس میں تمہارے لیے شر ہو. ارے تم کہہ رہے ہو نا قتال کرنا ہمارے لیے یہ تو ہم بڑا مشکل ہے, ہائے بڑا اس کو ناپسند کرے, کراہت آ رہی ہے, لیکن اس میں بہتری ہو تمہارے لیے. اور بہتری ہوئی پھر اس کے بعد فتح مکہ ہو گئی, اور پھر دیکھے اس کے بعد آگے سے آگے اسلام کا کیا تھا, یعنی عروج ہوا, آگے بڑھتا چلا گیا اسلام. تو ہو سکتا ہے تم ناپسند کرتے ہو لیکن اس میں بہتری, اور ہو سکتا ہے تم کوئی چیز پسند کرتے ہو اور اس میں تمہارے لیے برائی. ف सकता है उसमें तुम्हारे लिए बुराई है? तुम्हें लगता है कि नहीं ये चीज मेरे लिए अच्छी है लेकिन उसमें अच्छाई ना हो? क्यों, कैसे? हम तो सोचते हैं अच्छी है, कैसे हो सकता है इसके अंदर कोई बुराई है? इसका जवाब पता है क्या? वल्लाहु यालमु व अंतुम ला तालमुन। मान भी जाओ ना, अल्लाह को पता है तुम्हें नहीं पता, ये मान लो ना कि मुझे नहीं पता। प्रॉब्लम ही तब है जबकि मैं समझती हूँ मुझे पता है ये चीज अच्छी है या ये चीज बुरी है, मैं जानती हूँ। हालांकि अल्लाह ताला क्या फरमाता है, अंतुम ला तालमुन, तुम्हें नहीं पता। अल्लाह को पता है, अल्लाह को पता है कि कौन सी चीज तुम्हारे लिए भलाई है। तो यहाँ पे हमें हर चीज का बता दिया गया कि जिस चीज के अंदर भी हम समझते हैं ना कि यहाँ पे बुराई है, यहाँ पे मेरे लिए नुकसान है, यहाँ पे मेरे लिए कोई तकलीफ है, लेकिन अगर अल्लाह ताला ने उसको तुम्हारे ऊपर डाल दिया है तो उसके अंदर ही तुम्हारे लिए खैर है और ये तुम्हें नहीं पता। और इसके लिए अगर आपने बेहतरीन एग्जाम्पल देखनी है ना तो सूरह कहफ में उठा के देख लीजिए, वो तीन वाकयात जो हुए हैं मूसा अलैहि सलाम और खिजर अलैहि सलाम के साथ, कि एक बच्चे को जब कत्ल कर दिया खिजर अलैहि सलाम ने, तो मैं और आप अगर उस सूरत में उसका जवाब ना हो तो हम यही सोचेंगे कि वाकई ये बहुत बड़ा जुल्म हो गया, हाय इस बच्चे का क्या कसूर था। मैं और आप हो तो हम यही सोचेंगे, जैसे मूसा अलैहि सलाम तो देखें इतने इल्म वाले थे, वो एक नबी थे, वो भी ना समझ सके तो कि क्या कि कश्ती का तख्ता तोड़ दिया है। तो उस वक्त खिजर अलैहि सलाम को वो कहते हैं ये आपने क्या किया, इन लोगों ने हमारे हमें राइट दिया इस कश्ती के अंदर और आपने उनका नुकसान कर दिया। ऐसे ही है कि आपके घर में कोई आए और आपने उसको घर में बुलाया, आपने उसको दावत दी और वो आपकी खिड़की का शीशा तोड़ दे, तो आप कह रही कि आप बेकार बात है, आपको तो मैंने इतनी इज्जत दी और आप ये कर रहे हैं। उन्होंने भी इनको राइट दी थी कश्ती में और इन्होंने क्या उनकी कश्ती का तख्ता तोड़ दिया। वो लग रही है इसके अंदर भलाई आपको? फिर कोई लग रही है इसमें भलाई कि जो शहर वाले कोई मेहमान नवाजी ही ना करे, ऐसे ही छोड़ दिए, वहां पे तो कोई होटल नहीं था तो ऐसे ही छोड़ दिया। तो उसके बाद क्या है, उसके बाद उन्हीं की दीवार बना रहे हैं और जब दीवार बना रहे हैं तो मूसा अलैहि सलाम जाहिर है एक नेचुरली कहेंगे कि ये आप इनकी खिदमत कर रहे हैं, वो लोग जिन्होंने हमारी मेहमान नवाजी नहीं की, आप उनके साथ ये भलाई कर रहे हैं, इसकी क्या जरूरत है, इन्होंने हमें ऐसे ही जाने दिया। तो उन तीन वाकयात को पढ़ के अल्लाह ताला ने हमें समझा दिया कि बहुत सारी जिंदगी में ऐसे काम आएंगे, तुम्हें लगेगा इसमें मेरे लिए क्या भलाई हो सकती है, मुझे तो नहीं समझ आती इसमें क्या हो सकता है। आप अपना दिमाग इतना दौड़ाते हैं, आप इतनी सोचते हैं चीजें, इतनी ताबीलें निकालते हैं, हो सकता है ऐसे, हो सकता है, लेकिन आप ये याद रखिएगा अंतुम ला तालमून, अल्लाह जानता है तुम्हें नहीं पता। तुम उस चीज तक शायद कभी जिंदगी भर ही ना पहुंच सको, आप हो सकता है किसी एक्सीडेंट में, किसी और ऐसी चीज में, किसी की डाइवोर्स हो गई है, किसी के साथ कोई ऐसा हादसा हो गया है, किसी की डेथ हो गई है, आप सोचे हाय ये तो इसमें तो मुझे नहीं समझ आती, वैसे ये तो बड़ी अजीब बात है, ये भला इसमें कैसे हो सकता, आपको नहीं पता। जब इंसान ये आखिरी टुकड़ा मान लेता है ना, सारी बात फिर क्लियर हो जाती है, वल्लाहु यालमु व अंतुम ला तालमून, अल्लाह जानता है तुम्हें नहीं पता। तो इसको क्यों नहीं हम मान लेते कि अल्लाह जानता है मुझे नहीं पता? और ये ही वो चीज है कि आप इस आयत पे अगर ईमान रख लेते हैं ना, तो हो सकता है तुम्हारे तुम्हें कोई चीज अच्छी लगती है, आप कहते हैं कि मुझे मिल जाए, क्यों नहीं मिली, इतना उसको आप शौक करते हैं, हो सकता है कहीं शादी करनी है, हो सकता है किसी को औलाद की तमन्ना है, हो सकता है किसी को बेटा चाहिए, हो सकता है कोई भी ऐसी चीज जो आपकी शदीद तरीन ख्वाहिश है और वो आपको नहीं मिलती, अल्लाह को पता है वो आपके लिए नहीं सही है, हो सकता है ऐसी जगह जॉब है लेकिन आपके हाथ से वो चीज निकल गई, अब आपको इतना सदमा होता है, इतना दुख होता है कि क्यों ऐसा हुआ, लेकिन आपको नहीं पता इसमें क्या शर्त था जो अल्लाह ने आपसे दूर कर दिया। तो ये आयत हमें तकदीर पे राजी होना सिखाती है, जब हम कह देते हैं अल्लाह तू अल हकीम है, हिकमत वाला है, तो अल्लाह का हर फैसले में हिकमत है, हर फैसले में जब मान लिया कि हिकमत है تو یہاں پہ ہمیں کیا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ جب ہمارے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو ہم ڈاؤٹ کرنے لگتے ہیں, پتہ نہیں کیا اس میں ہو گیا. خیر بس اس وقت ہی کہہ دیں واللہ یعلم ہوا انتم لا تعلمون, اللہ نے تو یہ فرمایا تو میں پھر کیسے سوچ سکتی, مجھے کیا پتا, پھر مجھے کچھ نہیں پتا, اللہ تجھے پتا ہے اس میں کیا خیر ہے. لیکن اس میں ضرور خیر, یہ نہ کہیں ہو سکتا ہے اس میں کوئی خیر ہو, نہیں ضرور اس میں اللہ خیر ہے, کیونکہ یہ تیرا فیصلہ ہے. میں نے کیا فیصلہ سوچا تھا, میں نے یہ سوچا تھا اور ہوا کیا, وہ کچھ اور ہو گیا. وہ جو دوسرا ہوا ہے وہ کس کی مرضی سے ہوا, اللہ کی. میرا فیصلہ زیادہ اچھا ہے کہ اللہ کا, پہلے تو یہ ہم فیصلہ کر لیں نا کہ کون زیادہ اچھے فیصلے کرتا ہے, میں یا اللہ. اللہ کا فیصلہ ظاہر ہے وہ اچھا ہے, لیکن دیکھنے میں تو اچھا نہیں لگ رہا, دیکھنے میں تو بالکل اچھا نہیں لگ رہا. تب ہے ایمان آتا, یہ ہے ایمان, کہ انسان کے اندر جب ایمان ہوتا ہے نا تب وہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے سمجھ آئے نہ آئے, میری عقل کچھ چیز نہیں ہے, بس یہی ٹھیک ہے. یہ ہوتا ہے پھر ایمان, پھر ایمان اندر ہوگا تو پکار اٹھے گا یہ ایمان, یہ بات آپ کی زبان سے نکلے گی اور دل میں اس چیز کی کنوکشن ہوگی. جب ایمان نہیں نہ ہوتا تو پھر ہوتا ہے کہ کہتے بھی ہیں منہ سے ہاں کوئی ہوگی, کوئی بہتری ہوگی, لیکن بس وہ بھی بددلی کے ساتھ, اندر نہیں یقین ہوتا کہ ہاں بہتری ہے, بددلی, ڈاؤٹس. تو ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ علی بن ابی طالب نے عدی بن حاتم کو غمگین دیکھا تو فرمایا عدی کیا بات ہے, میں تمہیں غمگین دیکھ رہا ہوں, پریشان دیکھ رہا ہوں. تو انہوں نے کہا میں کیوں پریشان ہوں, میرے دو بیٹے قتل ہو گئے اور میری آنکھ پھوٹ گئی ہے. تو فرمایا عدی جو اللہ کی تقدیر پر راضی ہوا وہ جو اس پہ جاری ہو گئی اس کو اجر ملے گا, اور جو اللہ کی تقدیر پہ راضی نہ ہوا تو تقدیر تو پھر بھی وہی ہو کے رہے گی لیکن اس کا عمل ضائع ہو جائے گا. اللہ اکبر. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے نا تو اس کو اپنی تقسیم پہ راضی کر دیتا ہے, کہ جیسا میں نے تیرے لیے فیصلہ کیا اس پہ راضی ہو جا. انسان پھر یہ کہتا ہے نا بس اللہ کا فیصلہ ہے, بس ٹھیک ہے میں اللہ تیرے فیصلے پہ راضی. تو اللہ کسی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو, کیونکہ یہ آسان نہیں ہوتا اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونا, قرآن پڑھنا آسان ہے, نمازیں پڑھنا آسان ہے, اللہ نے فیصلہ کر دیا اور اس کے اوپر ہم راضی ہو جائیں دل سے, یہ بڑا مشکل ہوتا ہے دل کو منانا. اور داؤد علیہ السلام کی زبور میں ہے, کیا تم جانتے ہو کہ سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ پل صراط سے کون گزرے گا؟ اور وہ اس کا جواب بتایا کہ وہ جو میرے فیصلے پہ راضی ہیں اور ان کی زبانیں میرے ذکر سے تار ہیں. جی تو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہنا, تقدیر پہ راضی رہنا کہ جو بھی میرے ساتھ ہوا ہے یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور اس میں بھلائی ہے. ٹھیک ہے, تو مومن کو چاہیے اللہ کی تدبیر کو اپنی تدبیر سے بہتر سمجھے, اللہ کے فیصلے کو اپنے فیصلے سے بہتر سمجھے. ٹھیک ہے, اور بہت ساری مثالیں آپ کو میں نے تو ایک سورہ کاف کی دیا, اور بھی بہت ساری مثالیں, لیکن بعض چیزیں انسان کو بعض دفعہ دنیا میں پتہ بھی چل جاتی ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں جو پتہ نہیں چلتے کہ ان میں کیا بھلائی تھی. لیکن یہ ایمان ہے جس کی وجہ سے ہم نے یہ یقین رکھنا کہ بھلائی ہے, کیونکہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ, وہ سوال کرتے ہیں آپ سے شہر حرام میں قتال کے بارے میں. اب اس کا ایک شان نزول ہے, اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے جو پہلے آپ کو میں بتا دوں تاکہ پھر آپ کو یہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گی, کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک جماعت کو بھیجا, ان کے امیر حضرت عبداللہ بن جہش کو ان کا امیر مقرر کیا, ان کو ایک خط لکھ کے دے دیا اور فرمایا جب بطن نخلا تک پہنچو تو تب اس خط کو پڑھنا, اور وہاں پہنچ کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشورہ کر لینا, جو تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو اس کو لے چلنا, جو نہ تیار ہو تو مجبور نہ کرنا. تو عبداللہ بن جہش چھوٹی سی ایک جماعت کو لے کے, تقریباً 10 کے قریب شاید لوگ تھے, تو ان کو لے کے چلے. جب اس مقام پہ پہنچے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھا جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ میرے اس حکم نامے کو پڑھ کے مکہ اور طائف کے درمیان نخلا میں جاؤ، وہاں ٹھہرو اور قریش کے قافلے کا انتظار کرو اور ان کی خبریں معلوم کر کے مجھے پہنچاؤ۔ یہ اس کے اندر تھا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اس طرح سے ہم کرتے ہیں۔ اب وہ وہاں پہ چلے گئے اور انہوں نے وہاں پہ انتظار کیا۔ جب وہ قافلہ وہاں سے گزرا تو قافلے میں کافی زیتون تھا، تجارتی مال بھی تھا، یہ سب تھا۔ مسلمانوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم ان پہ حملہ کر لیں اور یہ سب لے کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ حرمت والا مہینہ شروع ہو گیا۔ حرمت والا مہینہ کون سا ہے؟ رجب ہے، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ چار حرمت والے مہینے ہیں، جن میں ایام کفر میں بھی، اسلام سے پہلے بھی جنگ نہیں کی جاتی تھی، لوٹ مار نہیں کی جاتی تھی، کوئی کسی کو نہیں چھیڑتا تھا، کیونکہ رجب میں وہ لوگ عمرہ کرتے تھے اور یہ تین مہینے کنزیکٹو آگے پیچھے جو آنے والے ہیں یہ حج کے مہینے سمجھے جاتے تھے، تو اس میں سب سیفلی جاتے تھے، ورنہ تو ویسے وہاں پہ عرب میں بہت لوٹ مارتی، جو قافلے جاتے تھے ان کو بھی کسی نے لوٹ لیا، کوئی سیفٹی نہیں تھی نا۔ تو ان مہینوں کا بڑا احترام تھا، ان مہینوں میں کوئی کسی کو نہیں چھیڑتا تھا۔ تو انہوں نے سمجھا کہ ابھی رجب شروع نہیں ہوا اور کل شروع ہونا ہے، جمادی ثانی کا آخری دن ہے، لیکن وہ رجب شروع ہو گیا ہوا تھا۔ تو خیر ان کو یہ غلط فہمی ہوئی، انہوں نے حملہ کر دیا اور ایک آدمی قتل ہو گیا ان میں، اور باقی سارا ان کا سامان لے کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ جب یہ لوگ آئے تو آپ نے بہت ناراضگی کا اظہار کیا، فرمایا میں نے تمہیں کب کہا تھا کہ حرمت والے مہینوں میں لڑائی کرنا یا ان کا مال چھین لینا یا قیدیوں کو قبضے میں لے لینا، یہ میں نے کب کہا تھا؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہہ کے بھیجا تھا نا کہ ان کو دیکھنا، ان کی معلومات کرنا، ان کی معلومات لے کے مجھ تک پہنچانا۔ تو اب وہ لوگ تو بڑے پریشان ہوئے کہ یہ ہم نے کیا کر دیا، اور مسلمانوں نے بھی ان کو کوسنا شروع کر دیا کہ یہ تم نے کیا کیا، اوپر سے قریش نے تانے دینے شروع کر دیے کہ دیکھ لیا ان کو، یہ جو اللہ کے دین کے بہت بنتے ہیں، یہ دیکھو یہ اور ان کے صحابہ حرمت والے مہینوں کو بھی انہوں نے چھوڑا اور اس میں بھی قتال شروع کر دیا، اس میں بھی جنگ شروع کر دی۔ دوسری طرف یہودیوں نے شروع کر دیا اتنا نیگیٹو پروپوگینڈا، تو ایک طوفان مچ گیا یعنی اس سوسائٹی میں۔ آپ یہ کہتے ہیں، آپ بتائیں نا ذرا شہر حرام میں قتال کی کیا بات ہے، کرنا چاہیے اس میں قتال، بتائیں اس بات کو؟ یعنی وہ چاہ رہے تھے کہ اب آپ کیا کہیں گے، کیونکہ آپ کے ساتھیوں نے تو یہ کام کر دی۔ تو اللہ تعالی نے اس سے پہلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے خود جواب دے دیا، قل کہہ دیجئے اے نبی، قتال فی کبیر، ہاں اس میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے، یعنی اس میں جنگ نہیں کرنی چاہیے، یہ جو حرمت والے مہینے ہیں ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جنگ کی ابتدا نہیں کی اور ان مہینوں کی عزت ہے۔ تو ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر اگر کسی نے جنگ مسلط کی تو پھر تو ظاہر ڈیفینڈ کیا، پھر تو لڑی جنگ، لیکن خود نے کبھی انیشیٹ کیا ان مہینوں میں جنگ کو۔ تو ٹھیک ہے جنگ کرنا اس میں بڑا ہے، بڑا ہے مطلب بڑا گناہ ہے۔ وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ، اور روکنا اللہ کے راستے سے اور انکار کرنا اللہ کا، کفر کرنا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے کیا، یہ صدن جو ہے نا یہ مسجد حرام کے لیے بھی ہے، اللہ صدن عن سبیل اللہ اور صدن عن المسجد الحرام، مسجد حرام سے روکنا بھی۔ اور چوتھی چیز یہ نوٹ کر لیں، پہلی اللہ کے راستے سے روکنا، کفر کرنا، مسجد حرام سے روکنا، وہ اخراج اہل ہی من ہو، اور نکالنا اس کے رہنے والوں کو، جو حرم کے رہنے والے ہیں، مکہ کے رہنے والے ہیں، ان کو نکالنا وہاں سے۔ اکبر عند اللہ، اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑی چیز ہے، بڑا گناہ۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ یعنی تم اس چیز کے اوپر اتنا وابیلا، اتنا شور کر کے آ گئے ہو، اگر اپنے گریبانوں میں تو جھانک لو کہ تم نے خود کتنے بڑے کرائمز کیے۔ تم جو اللہ کے راستے سے روکتے ہو، کہ وہ خود تو کیا کرتے تھے، اسلام نہیں لانے دیتے تھے لوگوں کو، کیسے کیسے ٹارچر ان کے اوپر کرتے تھے، اور خود کفر کیا ہوا تھا، اللہ کا خود انکار کرتے تھے، مسجد حرام سے روکتے تھے، وہاں پہ نماز پڑھنے کی ان کو اجازت نہیں تھی، وہاں پہ اللہ ایک اللہ کی عبادت کی اجازت نہیں تھی، لوگوں کو حرم میں مارا گیا تھا اور وہاں کے رہنے والوں کو نکال دیا، یعنی اس قدر ان کے اوپر ظلم کیا کہ پہلی ہجرت حبشہ ہوئی، پھر دوسری ہوئی، پھر ہجرت مدینہ کی طرف ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کی قتل کی سازش کی گئی، حتیٰ کہ آپ کو وہاں سے ہجرت کرنی پڑی. یہ تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک. وہ نہیں دیکھتے ہو، تمہیں ایک یہ نظر آ رہا ہے. یعنی اللہ نے ڈیفینڈ کیا ان صحابہ کو وہ جو اتنے پریشان ہو رہے تھے. بل فتنہ تو اکبر من القتل، اور فتنہ پرسیکیوشن یعنی کسی کو اس کے دین کی وجہ سے ستانا کہ وہ اپنے دین کو چھوڑ دے، اس پہ قائم نہ رہ سکے، اس کو ایسی ایسی تکلیفیں دینا. تو میں نے آپ کو فتنے کی بتائی تھی نا کہ فتنہ کیا ہوتا ہے، وہ قتل سے بھی زیادہ بڑا جرم ہے. پہلے آیا تھا نا اشد من القتل، اس سے بھی زیادہ شدید ہے، اب آیا اس سے بھی زیادہ بڑا ہے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ کسی کو اسلام کے اوپر چلنے نہ دیا جائے. کوئی ایک صرف کہتا ہے کہ میرا خدا ایک اللہ ہے، اس کے اوپر اس کو مارا پیٹا جائے، اس کے اوپر اس کو تنگ کیا جائے، اس کے اوپر ان کے گھر جلا دیے جائے. تو فرمایا یہ فتنہ قتل سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے. جی آواز نہیں آ رہی پہلے ٹاک پہ؟ اللہ جی آواز آ رہی ہے سب کو پہلے ٹاک پہ؟ اچھا الحمدللہ. فرمایا ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم، اور یہ ہمیشہ تم سے لڑتے ہی رہیں گے جب تک کہ تم کو نہ لوٹا دے تمہارے دین سے، اگر وہ استطاعت رکھتے ہو. یعنی اگر ان کا بس چلے تو تمہیں تمہارے دین سے ہٹا دیں، اس کے لیے تمہارے ساتھ جنگ کرتے رہیں، یہ تو تمہارے ساتھ لڑتے رہیں، یعنی ان کو چین نہیں آنا. یہ اس قدر ان کے اندر بغض ہے اسلام سے کہ وہ ہٹیں گے نہیں جب تک کہ تمہیں تمہارے دین سے واپس نہ پلٹا دیں، تو اپنے مشرکانہ دین میں تمہیں واپس نہ لے جائیں، اس وقت تک تم سے قتال کرتے رہیں گے. کبھی قتال کرنا، قتال مطلب جنگ کرنا، کبھی شکوک و شبہات ڈالنا، کبھی لالچ دینا، کبھی تکلیفیں پہنچانا، ٹارچر کرنا، یہ سب حربے تھے نا. کبھی بائیکاٹ کر دینا، کبھی کسی طرح سے، کبھی کسی طرح سے مالی نقصان پہنچانا، یہ سب وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے لوگوں کو ان کے دین سے ہٹایا جاتا ہے. آج جنگیں شاید اتنی نہیں ہوں، لیکن جو جس کے انڈر ہے اس کو جگہ پر جس طرح سے ٹارچر کیا جاتا ہے، صرف کس لیے؟ کہ اللہ کا نام کیوں لینے والے، صرف ایک اللہ کے نام لینے کے اوپر ان کی زندگیاں حرام کی جا چکی ہیں. اور بہت ساری مثالیں آپ دنیا میں ایسی دیکھتے ہیں کہ اگر وہ مسلمان نہ ہو تو ان کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں، صرف ان کے اوپر پرابلم کیوں ہے؟ کیونکہ وہ مسلمان ہیں. تو یہی بات ہے نا، یہ وہ پھر جائیں دین سے تو پھر ٹھیک ہے، پھر کوئی جنگ نہیں، پھر کوئی دشمنی نہیں. ہاں اس دین پہ نہیں چلنا، جبکہ اس زمین کے اوپر اللہ ہی کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، کیونکہ وہ اس کا مالک ہے اور کسی کا حق نہیں ہے. یہ تو اللہ کا صبر ہے کہ وہ چلنے دیتا ہے شرک کو بھی، کفر کو بھی، ایتھیزم کو بھی، وہ چلنے دیتا ہے ان سب کو، ان سب کو کھلاتا ہے پلاتا ہے، ان کو نعمتیں دے رہا ہے، یہ اس کا حلم ہے. ادروائز یہاں پہ کوئی بھی سروائیو نہ کر پاتا اگر اللہ تعالیٰ کا یہ صبر نہ ہوتا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا حق نہیں ہے یہاں پہ عبادت کی، اس کی عبادت کی جائے، اسی کا حق ہے. وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، تو پھر سن لو، اگر کوئی اس چیز سے گھبرا جاتا ہے کہ ہائے ہمارے اوپر یہ ٹارچر، ہمارے اوپر یہ مسئلے آ رہے ہیں، اور اب ہم کسی اور دین کی طرف انکلائنڈ ہونے شروع ہو جائیں، چھوڑ دیں اس دین کو، یہ سختیاں برداشت نہ ہو اسے، اور جو بھی جس قسم کی بھی مشکلوں میں وہ ڈال رہے ہیں وہ برداشت نہ ہو سکے، اور وہ چھوڑ دیتا ہے اس دین کو مسئلہ، تو اس کا کیا انجام ہے پھر؟ چاہے کوئی شکوک و شبہات ڈاؤٹس ڈالتا ہے اس دین میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں، اس قرآن کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، کوئی ایسی باتیں، آج کل ایسا ایسا لٹریچر ہے، ایسی ایسی چیزیں انٹرنیٹ پہ ہیں، آپ کو پتا ہے کہ جس طرح مسلمانوں کے ذہنوں کو پلوٹ کیا جاتا ہے، خراب کر دیتے ہیں، ایسی ایسی برین واشنگ کرتے ہیں ان کے اپنے نبی کے بارے میں. تو جب نبی کی زندگی ڈاؤٹ فل ہو گئی، جب ان سے ہی تعلق نہیں ویسا رہا، ان سے وہ محبت ہی نہیں رہی، تو پھر تو دین کا صفایا ہو گیا نا، دین کہاں رہا؟ تو ان کے بارے میں ڈالتے ہیں، پھر قرآن میں جو احکامات آئے ہیں ان کے بارے میں ڈالتے ہیں. کوئی ٹپیکل کچھ چیزیں ہیں جن کے بارے میں ان کے پاس ہوتا ہے کہ یہ دیکھ لو، یہ دیکھو تمہارا تو دین یہ کہتا ہے، تمہارا تو قرآن یہ کہتا ہے. جب علم نہیں ہوتا تو لوگ اس پروپیگنڈا میں آ جاتے ہیں، اور وہ بھی سوچتے ہیں کہ ہاں واقعی دیکھو نا، کوئی لوگ کہتے ہیں ہاں ہاں اس وقت تمہارا خدا کہاں تھا جب یہ ہو رہا تھا، افریقہ میں اتنے لوگ مر رہے ہیں بھوک سے تو پھر کیوں نہیں ان کو دیکھتا، ہاں تو پھر ایسا ہو رہا تھا تو پھر یہ کیوں ہوا. تو اس طرح کی باتیں کر کے جب لوگوں کو دین سے ہٹایا جاتا ہے، بڑے بڑے حربے ہیں نا یہ بھی چیزیں وہ کرتے ہیں، ان کو پتا ہے کس طرح سے ان کو ہلانا ہے. تو جب ایسی آزمائشیں آتی ہیں اور ایسی چیز میں کوئی پڑ جاتا ہے، تو جو کوئی مرتد ہو گیا، ارتداد مطلب پھر جانا، لوٹ گیا، استغفر اللہ، چھوڑ دیا اس نے اسلام کو، چاہے کوئی اور دین اختیار کیا یا نہ کیا لیکن اس کو چھوڑ دیا، تم میں سے اندینی جو کوئی ارتداد کرتا ہے تم میں سے اپنے دین سے، فیموت، پھر اسی میں اس کو موت اگر آ گئی، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ ایمانوں کی حفاظت کرنا، ہماری بھی اور ہماری نسلوں کی بھی مرتے دم تک حفاظت فرمانا، اور یا اللہ شیطان کے وسواس سے موت کے وقت ہمیں محفوظ رکھ. تو اس میں ہی اگر وہ مر جاتا ہے، وہ ہوا کافر، اس حال میں کہ وہ کافر ہے، انہیں اس دین کو کم از کم اس نے چھوڑ دیا، چاہے اب اس نے کسی کو بتایا ہے یا نہیں بتایا، فاولائک، تو یہی وہ لوگ ہیں، حبطت اعمالہم، ان کے تو اعمال ضائع ہو گئے. کون سے اعمال؟ نیکیاں ہوں گی، آج تک جو کیا تھا نا وہ سب ضائع. ایسے سمجھ لیں کہ کسی بھی آپ ملین کو بھی، ملین اتنا بڑا نمبر، بلین کو آپ ملٹی پلائی وتھ زیرو کر دیں، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جن کو میتھ آتا ہے ضرب دے دیں اس کو صفر کے ساتھ تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ زیرو. کتنی ہی بڑی رقم کیوں نہ، اسی طرح نیکیوں کے انبار کیوں نہ ہوں، اگر کوئی انسان مرتد ہو جاتا ہے وہ سب نیکیاں ملٹی پلائی وتھ زیرو ہو جاتی ہیں. حج کیے ہوئے، نمازیں پڑھی ہیں، بڑا نیک تھا، بڑا ایسے تھا، اذانے دیتا تھا، مؤذن تھا، امام تھا، کہیں کوئی اسکالر بن گیا ہوا تھا، کوئی کچھ ہو گیا ہوا تھا، لیکن خدا نہ خاص تھا اگر وہ مرتد ہو گیا سب کچھ وائپ آؤٹ. پھر دنیا والا آخرہ کیوں کہا گیا؟ آخرت میں تو سمجھ آتی ہے، دنیا میں کیوں؟ آخرت میں تو ٹھیک ہے، اس کو کوئی، یعنی اس کو کوئی نیکی کا اجر نہیں ملنا. دنیا میں اس لیے کہ دنیا میں بھی نیکی کی وجہ سے اللہ تعالی کئی بدلے دیتا ہے، ملنے لگتی ہیں اس کی جو ثمرات ہے نا نیکی کے، اس کی جو برکات ہے وہ نظر آنے لگتی ہیں، یا نظر نہیں آتی؟ جب انسان نیکی کرتا ہے سکون قلب ملتا ہے، اتنی بڑی نعمت ہے جو پیسے سے نہیں خریدی جا سکتی. جب انسان نیکی کرتا ہے تو اس کے وقت میں برکت آ جاتی ہے، نیکی کرتا ہے تو اس کو نیک دوست ملنے لگتے ہیں، نیکی کرتا ہے تو ایک نہیں اور بھی نیکی کے بہت سے دروازے اس کے لیے کھلنے لگتے ہیں. تو نیکی سے دنیا میں بھی انسان کے لیے بہت ساری برکات مل جاتی ہیں، خیر مل جاتی ہے اس کو، وہ بھی نہیں ملے گی دنیا میں بھی نہیں ملنی، اور آخرت میں تو ہے ہی کچھ، اکاؤنٹ کا زیرو ہو گیا. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، وہ آگ کے ساتھی ہیں، مرتد کا ٹھکانہ آگ ہے، ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. اب اس کے بعد مجھے بتائیں سب سے قیمتی چیز جو آپ کے پاس ہے وہ پھر کیا ہے؟ ایمان. کیونکہ اگر ایمان گیا تو یہ ہے، ایک نیکی بھی، یہ نہیں کہا گیا کہ کوئی تھوڑی نیکیاں رہ جائیں بس ہم اس کو دنیا میں ہی اس کی نیکیوں کا دے دیں گے، نہیں، اس دنیا میں بھی نہیں کچھ ملنا اور آخرت میں بھی نہیں ملنا، اور ہمیشہ کی جہنم ہے، ہوں فیہا خالدون. چاہے پہلے کتنا ہی اچھا مسلمان تھا، کتنا ہی نیک مسلمان تھا، لیکن اگر اس کی موت کفر پہ آ گئی ہے وہ زیرو کر گیا سب کچھ. تو اب جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ ایمان ہے. تو اس کے بعد بتائیں کہ سب سے زیادہ حفاظت کی کس کو ضرورت ہے؟ ایمان کو. اتنی تو پیسوں کے بھی حفاظت کی ضرورت نہیں جس کی ایمان کی حفاظت کی ضرورت ہے. کیونکہ ایمان کے لٹیرے بہت زیادہ ہیں آج کے دور میں, بہت زیادہ ہے. بعض اسلام کا نام لے کر کس طرف لے کر جا رہے, کہتے ہیں ہم تو مسلمان ہیں اور ہیں قادیانی, کفر پہ ہیں. اور دیکھو ذرا یہ انجام ہے پھر. اور ایسے فرقے بن چکے ہیں جو صریحاً کفر کی طرف لے کر جاتے ہیں, اور لوگ ان کے اندر شادیاں بھی کر رہے ہیں. اس کے بعد نسلوں کا کیا حال ہوگا؟ اگر کوئی کسی کفر والے کے ساتھ شادی کرتا ہے, اس کی نسلوں میں کیا جائے گا پھر؟ یہ نہیں سوچتے. اور جو خود ایسے پروپیگنڈا کا شکار ہو جاتے, اس لیے ایسی چیزوں سے بچ کے رہنا چاہیے. اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے علم لینا چاہیے. علم ہوگا تو ایمان میں مضبوطی آئے گی, آپ کو پتا ہوگا. اور اب علم ہی نہیں, کچھ پتا ہی نہیں. ہم یہ تو فکر کرتے ہیں میں کس لیے قرآن پڑھ رہی ہوں؟ کیونکہ میرے بچوں کو میں سوالوں کے جواب دے سکوں. کیونکہ ظاہر ہے جب بچے لا جواب کر رہے تو ماں باپ کو بڑی شرم آتی ہے. چلو ٹھیک ہے, لیکن یہ بہت چھوٹی آپ نے اس علم کی ویلیو لگائی ہے. اصل یہ علم اس لیے لینا ہے کہ اللہ میں اپنے ایمان کو بچا سکوں اور اپنی اولادوں کے ایمان کو بچا سکوں. اس لیے نہیں کہ میں امبیرس نہ ہوں بچوں کے سامنے کہ امی کو یہ بھی نہیں پتا. ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمۃ اللہ. اچھا آپ صحابہ وہ جو تھے نا, اب انہوں نے کہا کہ ہمارے ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ تو تسلی دے دی کہ انہوں نے زیادہ بڑی غلطیاں کی ہیں, انہوں کے جرم زیادہ بڑے ہیں, ان کے گناہ زیادہ بڑے ہیں, انہوں نے تو ایسا کچھ نہیں کر دیا اور غلط فہمی ایک ہوئی. تو اب ان کو یہ ہوا کہ پتہ نہیں اس کا کوئی اجر بھی ہمیں ملے گا کہ نہیں ملے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ان الذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں, جنہوں نے ہجرت کی ہے, جنہوں نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں, وہ تو اللہ کی رحمت کے وہی تو امیدوار ہیں, بننے کے قابل ہیں. یعنی ان کے لیے اجر بھی ہے, اللہ کی رحمت ان کو ملے گی اور اللہ غفور الرحیم ہے. تو ان کے کانٹیکس میں تو یہ بات ہوئی. اب ویسے اس کا مطلب کیا, اگر ایک جنرل کانٹیکس میں اس کی بات کی جائے تو جہاد کا ڈکشنری میننگ کیا ہے؟ یعنی اٹموسٹ سٹرگل, بہت سخت محنت کرنا, یہ ہوتا ہے جہاد. اب یہ محنت کس چیز کے لیے؟ اللہ کے راستے پہ چلنے کے لیے جو محنت ہے, اس کو جہاد فی سبیل اللہ کہتے ہیں. اچھا اب یہ کیا ہوتی ہے, یعنی جب انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے یا وہ مسلمان ہے اور اب شعوری مسلمان بنتا ہے, تو بہت ساری رکاوٹیں اس کے راستے میں کھڑی ہو جاتی ہیں جو اس کو اس دین سے روکتی ہیں, اس دین کے پہ چلنے سے روکتی ہیں. ٹھیک ہے, اور ان رکاوٹوں میں کہیں اپنے ہی خاندان والے ہوتے ہیں, کہیں اپنی ذات برادری ہوتی ہے, کنبہ قبیلہ ہوتا ہے, اپنے ہی بعض دفعہ بچے ہوتے ہیں, بعض دفعہ اپنی قوم ہوتی ہے, معاشرہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو اس راستے سے روکتی ہیں. اب ان کے ساتھ جہاد کرنا کیا مطلب ہے؟ سب کے ساتھ تلوار لے کے تو لڑنا شروع کر دیں؟ نہیں, یہ جو سٹرگل انسان کرتا ہے نا کہ میں آن دا پیتھ آف اللہ سبحانہ تعالیٰ, اللہ کے راستے کے اوپر میں جم کے چلتا رہوں, اس کے لیے جو وہ سٹرگل کر رہا ہے, محنت کر رہا ہے, جتنی بھی مخالفت ہے اس کے مقابلے میں چلتا چلا جا رہا ہے, وہ ہے جہاد. ٹھیک ہے, وہ ہے جہاد. جہاد صرف یہ نہیں ہے جنگ کرنا, قتال جہاد کی ایک شاخ ہے. یعنی اگر ایسا کوئی وقت آ جائے کہ لڑنا پڑے اور اپنی جان بھی دینی پڑے کہ کوئی ہٹا رہا ہے اس راستے سے اور آپ کہتے ہیں نہیں میں نے اسی پہ رہنا ہے اور اسی میں جان بھی چلی جاتی ہے, جنگ بھی کرنی پڑتی ہے, تو تب وہ قتال ہو گیا. لیکن اصل کیا ہے, براڈر سینس میں دیکھیں جہاد میں بہت ساری چیزیں ہیں, سارا کا سارا سٹرگل ہے. اور اس کی ایک شاخ جو ہے وہ قتال ہے, کہ جب اینڈ میں کچھ بھی نہ رہے تو جنگ بھی کرنی پڑے تو تب بھی کرو, لیکن تم نے اپنے دین کو بچانا. ایسے ہی ہے جیسے سمجھ لیں کہ سب انسان ہیں, ہم سب انسان ہیں, لیکن ان میں مسلمان کوئی کوئی ہے. ٹھیک ہے, تو مسلمان انسانوں میں سے کچھ ہیں جو مسلمان ہیں, سارے انسان مسلمان نہیں ہیں. اسی طرح جہاد، ساری محنت کو جہاد کہتے ہیں، جو بھی اس راستے میں سٹرگل کی جائے، چاہے وہ قلم سے آپ کر رہے ہیں، آپ کچھ لکھتے ہیں جس سے آپ دشمنوں کو جو جواب دینی ہے، ڈیفینڈ کرنا ہے اپنے دین کو، یہ قلم سے آپ جہاد کر رہے ہیں، چاہے آپ اپنی زبان سے اپنے دین کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، اپنی زبان سے اس دین کو پریچ کرتے ہیں، لوگوں تک پہنچاتے ہیں، یہ بھی ایک جہاد ہے، کفر کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا، یہ بھی ایک جہاد ہے. تو چاہے آپ اب اس کو قلم سے کر رہے ہیں، اپنی زبان سے کر رہے ہیں، اپنے مال سے کر رہے ہیں، آپ میڈیا کے ذریعے اس کو یوز کر رہے ہیں، کوئی ٹیکنالوجی آپ یوز کر رہے ہیں، کوئی بھی آپ چیزیں اپنا علم آپ استعمال کر کے اس راستے کے اندر آپ محنت کر رہے ہیں کہ اللہ کے دین کو آگے پہنچائیں، اللہ کے دین کو اسٹیبلش کریں، اللہ تعالیٰ کے دین کو ڈیفینڈ کریں، یہ سب جہاد ہے. خود بھی اس پہ رہیں اور دوسروں کو بھی اس کی طرف بلائیں. ٹھیک ہے، اب اس کے اندر پھر جا کے وہ بات آتی ہے کہ ایک جہاد یہ بھی ہے کہ جب لڑنا پڑے تو پھر لڑنے سے بھی پیچھے نہ ہٹے، اس کے لیے کھڑے ہونا پڑے تلوار لے کے تو اس میں بھی پیچھے نہ ہو. ٹھیک ہے، تو یہ لوگ ہیں جو امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت کی، یہی لوگ، یعنی اللہ کی رحمت کی امید رکھنے کے لائق یہی لوگ ہیں، یہی لوگ ڈیزرو کرتے ہیں کہ یہ امید رکھیں. کیا باقیوں کو نہیں رکھنی چاہیے؟ اصل میں اللہ کی رحمت کے بھی تو درجے ہیں نا، جنت کے بھی درجے ہیں، تو کوئی نیچے کے درجے بھی ہوں گے، کوئی اوپر کے درجے بھی ہوں گے. جنہوں نے اتنی بڑی قربانی دی ہوں گی کہ ایمان لائے پھر گھر بار چھوڑے، اپنا وطن، اپنے لوگ، اپنی جگہ کو چھوڑ کے، اپنا مال و متاع چھوڑ کے، صرف کس لیے؟ کہ اللہ کے دین پہ چل سکے، ہم یہاں پہ نہیں چل سکتے. وہ انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا، کوئی ایک چیز نہیں چھوڑی تھی. آسان نہیں ہوتا کسی کو کہہ دیں آپ اپنا گھر چھوڑ کے کہیں اور، آپ کچھ نہیں لے کے جا سکتے، صرف خالی ہاتھ یہاں سے کسی کو ڈیپورٹ جیسے کر دیتے، وہ کتنی مشکل بات ہے. اللہ کی خاطر خود چلے جانا، وہ تو زبردستی بھیجتے ہیں، خود نکلنا کہ میں یہاں پہ اپنے دین کو نہیں قائم کر رکھ سکتی تو یہاں سے میں موو ہو جاؤں، یہ ہجرت ہے. اگر اللہ نہ کرے کسی جگہ ایسے حالات آج بھی آ جائے، جیسے کچھ جگہوں کے اوپر آج بھی ایسا ہے کہ وہ بےچارے نہیں اللہ کا نام لے سکتے، اگر اللہ کا نام لیں گے تو ان کے اوپر ٹارچر ہے، ان کو ڈیٹینشن کیمپس میں ڈال دیا جائے گا، تو پھر ہجرت فرض ہو جاتی ہے. لیکن ہر جگہ وہی، آگے آپ انشاءاللہ سورہ نساء میں پڑھیں گے کہ جب وہ فرشتے ان کی جانیں نکالنے کے لیے آئیں گے تو ان کو کہیں گے کہ تم کیا کر رہے تھے، کیوں یہاں پہ رہ رہے تھے، یعنی اللہ کے دین کو پہ کمپرومائز کر کے. تو وہ کہیں گے کہ ہم بڑے کمزور تھے. وہ فرشتے کہیں گے کہ کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی، تم چلے جاتے ہجرت کر کے کہیں اور چلے جاتے، اور تم ایک جگہ رہ کے اللہ کے دین کو پریکٹس نہیں کر سکتے تھے تو کہیں اور چلے جانا تھا. اب ان کے اندر کن کو ایگزیمٹ کیا گیا؟ جو بےچارے ایسے ہیں جو نہیں ہجرت کر سکتے، جو نہیں جا سکتے کہیں، کوئی دوسری دنیا، آج وہ دنیا کے اندر وہ والے حالات تو نہیں ہے، ہر جگہ کے لیے ویزا چاہیے، ہر جگہ کے جانے کے لیے اپنے ایک رولز اینڈ ریگولیشن ہے. تو جو پھنسے ہوئے بےچارے، جو نہیں اس کی استطاعت رکھتے، تو وہ اس سے ایگزیمپٹڈ ہے. لیکن باقی اگر کسی کے پاس استطاعت ہے اور وہ ایسی جگہ پہ رہ رہا ہے جہاں پہ اس کو نہ اللہ کا نام لینے دیا جا رہا ہے، نہ نماز، نہ روزہ، ان کو ان کے روزے توڑوائے جاتے ہیں، ان کو اتنا ٹارچر کیا جاتا ہے اس بات پہ کہ یہ مسلمان ہے، ایسے لوگوں کو پھر وہاں پہ رہنے کی اجازت نہیں، پھر فرض ہے ان کے اوپر وہاں سے ہجرت کرنا. ٹھیک ہے، اچھا باقی لوگوں کے لیے ہجرت کیا ہے؟ اب آج کا وقت تو نہیں ہے وہ کہ ہم مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے ہیں، جو کسی جگہ رہ رہے ہیں وہاں سے ان کو ہجرت کی ضرورت نہیں. کیا وہ بھی کوئی ہجرت کر سکتے؟ تو یہ حدیث اس کے اندر آپ کو سمجھنی چاہیے کہ جب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ ہجرت کیا ہے، یعنی کیا چیز ہے ہجرت، تو آپ نے فرمایا ہجرت یہ ہے کہ تم اس کو چھوڑ دو جو اللہ تعالی کو ناپسند ہے، اور وہ کرو جو اللہ کو پسند ہے. ایسا انسان بھی اللہ کے راستے میں مہاجر ہے، کیونکہ ہجرت کیا چھوڑ دینا نا. تو آپ کو اپنے علاقے میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، آپ آرام سے رہ رہے ہیں، تو آپ ہجرت کیسے کریں گے؟ اب آپ وہ ہجرت کریں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بتائی، کیونکہ ہمیشہ اللہ نہ کرے ہمیشہ کوئی ایسے حالات تھوڑی رہتے ہیں، اور ہر ایک کے اوپر تو نہیں ایسے ہوں گے کہ وہ ہجرت کرے. جب مسلمان مدینہ میں تھے تو اب وہ کون سی ہجرت کریں؟ تو اب یہ ہجرت ہے، چھوڑ دینا اپنی برائیوں کو، یہ ہجرت ہے. تو یہ لوگ اللہ کی رحمت کی امیدوار بن سکتے ہیں، یہ ہیں جن کے لیے اللہ کی رحمت ہے. اور سب چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی رحمت ملے، لیکن یہ پھر یہ کام کرنے ہوں گے. ایمان پہلا سٹیج ہے، پھر چھوڑو ان چیزوں کو. جیسے کسان ہے نا، وہ اب زمین کے اندر کیا کرتا ہے، پہلے گندگی ویڈز وغیرہ کو نکالتا ہے، پھر وہاں پہ نیا بیج ڈالتا ہے. اسی طرح پہلے ہجرت ہے، گندی چیزوں کو چھوڑنا ہے، گناہوں کو چھوڑنا ہے، اور نہیں اپنے اندر نیکی کی جو چیزیں ہیں ان کو اپنانا ہے، اور اللہ کے راستے میں کوششیں کرنی ہے، محنت کرنی ہے. جو اللہ کے راستے میں سٹرگل کرتا ہے، اللہ کے ہاں اس کے بڑے اونچے مقام ہیں، وہ اس کے برابر نہیں ہے جو کچھ نہیں کرتے. آگے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ. تو اللہ غفور الرحیم ہے، یعنی ایسے لوگوں سے بھی جو غلطیاں ہوں گی پھر اللہ معاف کرنے والا ہے، کیونکہ غلطی سے پاک تو کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان آیات کو صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. تلاوت سنیے.
ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، والله غفور رحيم.